کچھ لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ دل سے ان کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ایسے میں والی مدینہ نے زبردستی بیعت لینا شروع کر دی, جبرن پریشرائز کر کر کے. لوگوں نے ان سے فتویٰ پوچھا کہ کیا جبری بیعت لینے سے بیعت ہو جاتی ہے, یعنی جیسے گن پوائنٹ پہ کوئی آ کے کہے کہ آپ یہ بات مان جائیں, اور اگر کوئی مجبوری کے مارے مان جائے تو کیا واقعی بیعت ہو گئی؟ انہوں نے انکار کیا اس بات سے اور بیس بنایا کہ جیسے جبری طلاق نہیں ہوتی اسی طرح جبری بیعت نہیں ہوتی, یعنی کوئی زبردستی کسی آدمی کے سر پہ بندوق رکھ کے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے, اس نے اگر وہ جان کے ڈر سے کہہ دے, امام صاحب کہتے تھے کہ ایسی طلاق واقع نہیں ہوتی. اس طرح لوگوں کو تسلی ہو گئی اور وہ بیعت کرنے سے انکار کرنے لگے. جب والی کو یہ بات پتہ چلی اس نے امام صاحب کو بہت زیادہ مجبور کیا کہ وہ اپنا یہ فتویٰ واپس لیں اور یہ فتویٰ دے دیں کہ جبری طلاق ہو جاتی ہے, تاکہ وہ جو زبردستی بیعت لے رہے ہیں وہ بھی جائز ہو جائے. یہ ایک بہت سیاسی قسم کی بات ہے, شاید ہم لوگوں کو سمجھ نہ آئے کیونکہ ہمارے یہاں بیعت کا سسٹم نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ زبردستی کی ووٹنگ کروانا نا, ریفرینڈم. امام صاحب کے فتوے سے کافی پریشانی تھی حکومت کو, اور ادھر ان پہ زبردستی کی جا رہی تھی کہ آپ یہ فتویٰ دیں, اور امام صاحب جو ہمیشہ حق بات بولتے تھے انہوں نے انکار کر دیا. لہذا بالآخر والی مدینہ نے ان کو بلوا کے سزا کی دھمکی دی. انہوں نے کہا میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں. ان کو 70 کوڑے لگائے گئے. اتنے بڑے امام, اتنے عزت علم والے, 70 کوڑے لگائے گئے, اور اس پہ بھی بس نہیں کی گئی. ان کو سواری پہ بٹھا کے پورے مدینہ میں پھرایا گیا اس حالت میں, اور کہا جاتے ہیں ان کے یہ دونوں کندھے اتر گئے تھے ان کوڑوں سے, یہ جگہ سے نکل گئے تھے بازو, اور اس حالت میں بھی وہ کہتے رہے کہ میں مالک بن انس کہتا ہوں کہ جبری طلاق نہیں ہوتی. جب کوڑوں سے بھی بات نہ بنی, خون ان کا بہ رہا تھا, سواری پہ بٹھا کے گھمایا گیا, یعنی ایک طرح سے یہ ذلت ہے, سب لوگ دیکھیں ان کو, اور وہ سواری پہ بیٹھ کے جہاں جہاں سے گزرتے کہتے لوگوں سنو, جو مجھے جانتا ہے وہ بھی, اور جو نہیں جانتا وہ جان لے, میں مالک بن انس کہتا ہوں کہ جبری طلاق نہیں ہوئی. بالآخر جب انہوں نے دیکھا کہ کسی طرح نہیں مانتے تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. اسی حالت میں خون سے لہو لہان مسجد نبوی میں آئے اور آ کے دو رکعت پڑھی, اور پھر اس کے بعد اپنے جو بھی مرہم پٹی تھی وہ کروائی. حق بات اور حق کے سوا اور کچھ نہیں. خلیفہ جب آیا اگلے سال حج پہ, اس نے بہت معذرت کی کہ میں نے والی مدینہ کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ آپ کی شان کے خلاف کوئی ایسا کام کرے, اور ان کا حلم دیکھے. کہتے ہاں ٹھیک ہے, آپ کو حکم نہیں تھا, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. ایک مرتبہ اسی طرح خلیفہ آئے عباسی تو ان کو جا کے ملے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر والوں کا خیال کیجیے. اس زمانے میں انتہا درجے کے وہاں کھانے پینے کی کمی تھی اور لوگ بہت پریشان تھے. ان کی بات سنتے ہی خلیفہ نے کئی ہزار درہم مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے دیے, جو انہوں نے وہیں اسی وقت کھڑے کھڑے تمام ضرورت مندوں کے لیے بھجوا دیے. خلیفہ منصور کی بہت خواہش تھی کہ امام صاحب میرے پاس بغداد آ جائیں. اس نے بہت لجاہت سے کہا اور ان کو 30,000 دینار بھجوائے. یہ رقم رکھنی بہت بڑی رقم ہے, اور آپ ہمارے پاس آ جائیں. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے اچھا کوئی شہر نہیں. کبھی زندگی بھر مدینہ منورہ سے باہر نہیں گئے, گئے ہی نہیں. علم بھی وہیں حاصل کیا, وہیں رہے, ساری زندگی مسجد نبوی میں ہی گزر گئے. جو تھوڑی دیر کے لیے گھر جاتے تھے اس کے علاوہ سارا وقت درس و تدریس اور مسجد نبوی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور ایک مرتبہ جب حج کے موقع پہ گئے, کہتے ہیں بسرا کے ایوب سختیانی مجھے ملے. ایک سال بھی ملے, دوسرے سال بھی ملے مکہ معظمہ میں, لیکن میں نے ان سے کوئی حدیث نہیں دی. آخر تیسرے سال دیکھا کہ وہ چاہے زمزم کے پاس ایسے بیٹھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا اور وہ رونا شروع ہو جاتے, اور اس قدر روتے کہ مجھے ان پہ رحم آتا. ان کو جب اس حال میں دیکھا تو میں نے ان سے حدیث لے لی, سن لی, اور پھر روایت کر لی. اتنی کیئرفلی احادیث, جس کے دل میں بھی محبت ہے اسی سے حدیث لیتے تھے، کیونکہ اپنے دل میں جو محبت، اور اسی لیے حسن نیت کو انہوں نے کہا تھا کہ بقا ہے، اور واقعی ہم نے دیکھا کہ بقا تو حسن نیت کو ہی ہے. ان کے اتنی کثرت سے شاگرد آتے اور علم حاصل کرتے کہ روایت کی جاتی ہے کہ 1300 سے زیادہ ان کے شاگرد تھے، ایسے شاگرد جو قابل تھے، جن کے نام ملتے ہیں، جو سمجھدار تھے. ویسے تو ہجوم ہوا کرتا تھا، 1300 آپ سوچیں اگر شاگرد بیٹھے ہوں تو کتنا بڑا حلقہ درس ہوتا ہوگا. اتنا علم جاننے کے باوجود بہت ڈرتے تھے. کوئی معاملہ ایسا آ جاتا جس میں ذرا سا شک ہوتا تو کبھی نہیں فتویٰ دیتے تھے. ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کے پاس لوگ دور دور سے آتے، منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے، تھکے ہارے ہوئے، اور امام صاحب سے جب فتویٰ پوچھا جاتا، اور اس وقت امام صاحب کے پاس اس کی کوئی صحیح دلیل نہ ہوتی اس فتوے کا جواب دینے کی، تو نہایت کشادہ پیشانی کے ساتھ فرماتے، لا ادری، میں نہیں جانتا. امام صاحب کے شاگرد ابن وہب کہتے ہیں کہ اگر میں امام مالک کی لا ادری کی تختیاں لکھتا تو کتنی ہی تختیاں بھر جاتی، یعنی کاپیوں کی کاپیاں بھر جاتی، اتنی مرتبہ انہوں نے کہا لا ادری. اتنا جاننے کے باوجود ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ میں 6 مہینے کی مسافت طے کر کے آیا ہوں، 6 مہینے کی مسافت، اتنے دور سے آیا ہوں، اور میرے لوگوں نے مجھے کہا کہ جاؤ امام مالک سے یہ یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے. انہوں نے فرمایا میں اچھی طرح نہیں جانتا. اس نے کہا مجھے بتائیے میں لوگوں کو جا کے کیا جواب دوں گا کہ 6 مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں، اور آپ کہتے میں نہیں جانتا. امام صاحب کہتے کہہ دینا کہ مالک بن انس نے کہا ہے میں نہیں جانتا. یہ بات ہمارے لیے بہت چھوٹی ہے، لیکن ایسا امام جن کے آگے ہزاروں کا مجمع ہو، اور جن کا نام پوری مملکت اسلامیہ میں پھیلا ہوا ہو، اور جہاں خلفائے وقت آ کے درس حاصل کرتے ہوں، ایسی مسند پہ بیٹھ کے اور کہنا لا ادری، بہت بڑے ظرف کی بات ہے. اور ہم کو بھی وہ امام صاحب سکھا گئے کہ جس چیز کا علم ہمیں نہ ہو، غلط بات بتانے کی بجائے بہتر ہے کہ انسان کہہ دے میں نہیں جانتا. ایک اور شخص آیا اور کچھ دن تک ایک فتوے کے جواب کے لیے حاضر ہوا. آخر ایک دن کہنے لگا میں کل یہاں سے چلا جاؤں گا، جو کچھ بھی جواب ہے ارشاد فرما دیجئے. یہ سن کے امام صاحب نے سر جھکایا اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے فرمایا میں اسی مسئلے کا جواب دیتا ہوں جس میں کچھ بہتری جانتا ہوں، تمہارے اس مسئلے کو میں اچھی طرح نہیں جانتا، نہیں بتایا. اور اسی طرح ایک مصری دوست تھے لیس، انہوں نے کہا حیرت سے کہ یہ بیچارے جو اتنی کوسوں کا سفر کر کے، اتنے اخراجات برداشت کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو واپس کیوں کر دیتے ہیں؟ امام صاحب نے جواب دیا مصری مصر سے، شامی شام سے، عراقی عراق سے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، شاید جو جواب میں نے آج دیا ہو اس کی بجائے کل مجھ کو کچھ اور جواب معلوم ہو جائے. تو یہ جو اتنی دور چلے جائیں گے، ان کو پھر کیسے میں درست جواب بتاؤں گا؟ لہذا یہی بہتر سمجھتے کہ کہتے لا ادری، کہتے تھے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں گمان پہ کبھی جواب نہیں دیتا. لوگوں نے کہا آپ کو تو اتنا علم ہے، اور اگر آپ ایسے لوگوں کو کوئی چھوٹی سی بھی بات بتا دیں، اور آپ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں؟ چھوٹا سا مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں اور آپ کا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. کہنے لگے اس لیے کہ جتنا لوگوں کا مجھ پہ یقین جاتا ہے، اتنی ہی کوشش مجھے بھی کرنی چاہیے. علم کوشش کے بغیر اور جد و جہد کے بغیر نہ لینا چاہیے اور نہ ہی آگے دینا چاہیے. کہا جاتا ہے امام صاحب کے ہزاروں فتوے ہیں، ہزاروں، اور صرف ابن قاسم جو ایک مصنف ہیں، ان کو امام صاحب کے 40,000 مسئلے زبانیات تھے، 40,000. اور امام صاحب جو اتنے بڑے مفتی تھے، ان کی عظمت یہ دیکھیے کہ کبھی اگر کوئی مسئلہ ان سے زیادہ ان کے شاگردوں کو آتا ہوتا، فوراً اپنے کم علمی کا اعتراف کرتے اور صحیح بات شاگرد سے لے لیتے. ایک مرتبہ انگلیوں کے خلال کے بارے میں کوئی بات کسی نے پوچھی، پاؤں کی انگلیوں کے خلال پہ، تو انہوں نے کچھ اس طرح کا جواب دیا کہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ لوگ کریں، ضروری. اس پہ ایک شاگرد نے ان کو حدیث بتائی، انہوں نے فوراً اپنے فتوے سے رجوع کر لیا. اور اعتراف کر لیا مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا، اب صحیح بات پہنچ گئی، لہذا اس بات کی اصلاح کر دی جائے۔ ان کے بارے میں آتا ہے یحییٰ بن سعید جو امام حدیث ہیں فرماتے تھے کہ امام مالک اس امت کے لیے رحمت تھے۔ ابن ابی حزم نے کہا خدا کی قسم مالک سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا، ان کے استاد تھے اور کہتے تھے ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ امام صاحب ایک نہیں کئی خلفائے وقت کو ان دے چکے تھے۔ ایک بار خلیفہ منصور نے پوچھا ان سے کہ آپ سے زیادہ کوئی عالم ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں۔ خلیفہ کہنے لگا کون؟ کہتے نام یاد نہیں۔ منصور نے کہا میں بنو امیہ کے زمانے میں طلب علم کر چکا ہوں اور سب کو جانتا ہوں، مطلب جانتا ہوں کہ آپ قصر نفسی سے کام لے رہے ہیں، آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے ان کو خیمے میں بلوایا، ان کے ساتھ سفیان ثوری اور سلیمان خواص بھی تھے۔ جب یہ داخل ہوئے تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ فرش پہ بہت قیمتی کپڑا پڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا جب تک یہ کپڑا نہیں اٹھایا جائے گا میں اندر نہیں آؤں گا۔ جب فرش اٹھا دیا گیا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، کہ اسی سے تم کو نکالا پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوسری مرتبہ بھی نکالیں گے۔ اس کے بعد فرش پہ بیٹھ گئے، منصور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سفیان ثوری دیر تک بیٹھے رہے اور اس کو نصیحتیں کرتے رہے۔ ایک عہدیدار نے کہا کہ اے خلیفہ ایسے زبان دراز شخص کو قتل کرنے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ منصور نے کہا خاموش رہو، سفیان ثوری اور مالک بن انس کے سوا کوئی نہیں جس کا ادب کیا جائے۔ ایک مرتبہ خلیفہ بہت شدید ناراض تھا علماء سے، ان کی کوئی بات تھی جو علماء مان نہیں رہے تھے۔ انہوں نے دو تین علماء کو بیک وقت بلوایا اور ان میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بھی بلوایا۔ امام مالک نے نہا دھو کے صاف لباس پہنا اور کہا کہ میرا کفن ہے، مجھے پتا ہے آج میری موت ہے، اور حنوت مل لیا جو کہ مردوں کو لگایا جاتا ہے۔ آئے خلیفہ سے ملاقات کی، خلیفہ نے دونوں کو تو ناراض ہو کے واپس بھیج دیا اور پھر ان کو پاس بلایا۔ جب یہ قریب آئے تو کہا مجھے آپ سے حنوت کی بو آ رہی ہے۔ کہنے لگے ہاں میں نے لگایا ہوا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج میں اپنی جان سے مایوس ہو کے شہادت پانے کے لیے آیا ہوں۔ اس سے خلیفہ کہنے لگا سبحان اللہ، میں علم کے ستون کو خود اپنے ہاتھوں سے گراؤں گا۔ اور اس کے بعد نہایت عزت کے ساتھ ان کو واپس بھیج دیا۔ منصور اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا تھا موتا سننے، آگے ان کے بیٹے اپنے بیٹوں کے ساتھ آئے تھے بعد میں، تو بیک وقت کئی خلیفہ ان کے پاس آتے اور ان سے آ کے علم حاصل کر کے جاتے، اور یہ تھے کہ بڑی شان سے انکار کر دیتے، خلیفہ کے خیمے میں جا کے کبھی حدیث نہیں بیان کرتے تھے۔ کہتے تھے علم کی عزت ہے، نہ چلتے پھرتے بیان کیا جائے اور سیکھا جائے، اور نہ ہی علم کو عزت کے مقام سے ہٹا کے اس کو دیا جائے۔ آخری وقت میں بہت بیمار ہوئے اور اس وقت رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں امام صاحب؟ تین ہفتے تک بیمار رہے، آخری وقت میں جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، ایک مرتبہ خلیفہ نے بلوایا تو چلتے ہوئے گئے تو تمام علماء نے ان کو سہارا دیا ہوا تھا، جب بیٹھے تو علماء ان کے ساتھ بیٹھ گئے کہ ہمارے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے۔ خلیفہ کہنے لگا سبحان اللہ، میں تو اگر ان میں سے ایک کو بھی کہوں تو کوئی نہ گوارا کرے کہ میں اس کے ساتھ ٹیک لگاؤں، امام کی کیا شان ہے کہ سارے حاضر ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹیک لگا لیں۔ لیکن جب فوت ہونے لگے تین ہفتے بیمار رہے اور بہت روتے تھے، لوگوں نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کیسے نہ روؤں، میں نہ روؤں تو اور کون روئے گا؟ اے کاش مجھ کو میرے ہر قیاسی فتوے کے بدلے ایک کوڑا مارا جاتا اور میں فتوا نہ دیتا۔ یعنی فتوے تو دے دیا، نہ جانے ٹھیک دے کے گیا ہوں کہ غلط دے کے گیا ہوں۔ اور اسی طرح بالآخر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے 62 برس تک دین کی خدمت کی انہوں نے، 62 سال تک۔ جنازے میں ایک ہجوم تھا اور مدینہ منورہ میں ان کو عظیم انسانوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا، جہاں کے کئی امہات المومنین، خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر اسلام کے علماء ہیں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, جو لوگ زندگی میں بھی اسلام پہ جمے رہے اور جو دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ ملا دینا مرنے کے بعد, تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جس وقت ان کا انتقال ہوا, عمر بن سعد انصاری نے یہ شعر کسی کو پڑھتے ہوئے سنا کہ اسلام کے ستون ہل گئے, جس صبح کو رہنما قبر میں آسودہ ہوا, وہ ہدایت کا پیشوا اور علم کا ہمیشہ محافظ رہا, اس پر تا قیامت خدا کا سلام. کوفہ میں سفیان بن عینیہ کو جب ان کی وفات کا علم ہوا تو ان پہ سکوت طاری ہو گیا اور کہنے لگے زمین پر مالک نے اپنی مثال نہیں چھوڑی. ایک شاعر ان کی موتا کے بارے میں کہتا تھا کہ جب موتا کا آفتاب چمک گیا تو باقی کتابیں تو ستاروں کی مانند ماند پڑ گئیں. تم کو علم حاصل کرنا ہے تو آفتاب کو لے لو اور ستاروں کو چھوڑ دو. ان کی تاریخ پیدائش 93 اور ان کی تاریخ وفات 179 مدینہ منورہ کے اس قبرستان میں معزز لوگوں کے درمیان دفن ہیں, جن پہ ہمیشہ تاریخ اسلام فخر کرتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان تھا اور ابو حنیفہ ان کی کنیت تھی. ان کے والد کا نام ثابت, دادا نعمان بن مرزبان. 80 ہجری میں یہ پیدا ہوئے, 80 ہجرہ, اور 80 ہجری سے لے کے 150 تک ان کی زندگی کا دورانیہ تھا, یعنی پیدائش 80 ہجری اور وفات 150 ہجری, 150 ہجرہ. یہ بیک وقت عالم, فقیہ, زاہد, عابد یعنی عبادت کرنے والے اور محدث بھی تھے. کہتے ہیں کہ فقہ کا جو فن ہے اس کے موجد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. فقہ کو باقاعدہ ایز اے سبجیکٹ پروموٹ کرنے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کے دادا کہا جاتا ہے فارس کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور فارس میں رئیس شہر کو مرزبان کہتے ہیں, اس لیے خیال یہی ہے کہ فارس کے ایک معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا فارس سے کوفہ منتقل ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا, کوفہ اہل علم کا مرکز بن چکا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی جب اس شہر میں آئے اور ساتھ کئی ایسے معزز صحابہ کرام کو لائے کہ علم کی نشر و اشاعت ہو, تو بہت جلد کوفہ علم کا مرکز اور ساری دنیا سے لوگ کوفہ کی طرف کھینچے چلے آئے. اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان علم سے اتنا گہرا شغف نہیں رکھتا تھا اور وہ تاجر تھے, لیکن وہ اپنی مختلف وجوہات کے بنا پہ کوفہ چلے آئے. ان کے والد جب پیدا ہوئے تو ان کے دادا نعمان اپنے بیٹے ثابت چھوٹے نوزائیدہ بچے کو لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا میرے بچے کے لیے دعا کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور دعاؤں کی برکتیں ہم نے ان کی نسلوں میں دیکھیں, اور وہ دعائیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گویا لگ گئیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام, اور آج بھی مشرق میں ان کے فقہ کو فالو کرنے والے کروڑوں لوگ ہیں. اب وہ سب لوگ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں حنفی کہلاتے ہیں. ان کی کنیت ابو حنیفہ اس وجہ سے نہ تھی کہ ان کے کسی بچے کا نام حنیفہ تھا, بلکہ کہا جاتا ہے ان کی یہ نسبت انہوں نے خود اس آیت کی وجہ سے پسند کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 10، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یکسو، اور یہی کنیت انہوں نے پسند کی اور اسی سے پہچانے جاتے ہیں۔ غالباً بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ان کا اپنا نام نعمان بن ثابت تھا۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب کوفہ میں آئے، ریشم کا کاروبار تھا، اور اسی کام میں آگے اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے لگایا۔ کہتے ہیں میں بازار آتا جاتا تجارت کے لیے، ایک دن میں جا رہا تھا، راستے میں امام شوقی رحمت اللہ علیہ ملے، جو کوفہ کے مشہور امام تھے، اور ان کا مکان راستے میں تھا۔ اچانک جب وہ میرے سامنے سے نکلے تو انہوں نے مجھے کوئی نوجوان طالب علم سمجھا اور کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے ایک سوداگر کا نام لیا کہ اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ امام شوبی نے فرمایا، میرا مطلب یہ تھا کہ تم پڑھتے کس سے ہو؟ انہوں نے انتہائی افسوس کے ساتھ جواب دیا، کسی سے بھی نہیں۔ امام شوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے تم میں قابلیت کے جوہر نظر آ رہے ہیں، تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ یہ ایک نیک مشورہ ساری امت کے لیے باعث برکت ثابت ہوا۔ کہتے ہیں اس نصیحت نے میرے دل میں گھر کر لیا اور میں نہایت اہتمام سے تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوا۔ اس زمانے میں کئی فرقے مسلمانوں میں بن چکے تھے، جیسے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت دیکھا، خارجی فرقہ تھا اور معتزلہ اور کئی لوگ تھے جو فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اور اسی طرح ان کے عقائد بھی تھوڑے تھوڑے مختلف ہوتے جا رہے تھے۔ عربوں میں جب قرآن پاک نازل ہوا تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ پہ ایسا پختہ یقین اور ایمان تھا کہ ہر آیت خواہ عقل میں نہ بھی سماتی، وہ سمعنا و اطعنا کہہ کے اس کو قبول کر لیتے، اور کسی بات میں ہمیں کوئی بحث و مباحثہ نہیں ملتا صحابہ کرام میں۔ تقدیر، قضاء و قدر، اسی طرح قرآن پاک میں کچھ تشبیہات ہیں، کچھ استعارے ہیں، لیکن بعد کے دور میں لوگوں نے ان آیات پہ بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا اور ایسے باریک باریک باتوں کو نکال کے اس پہ ایسی بحثیں کی کہ آخر کار علماء کو ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونا پڑا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو خطرہ ہوا کہ لوگوں کے عقائد بگڑ جائیں گے۔ جیسے ایک قدری فرقہ تھا جو تقدیر پہ بہت بحث کرتا تھا، تو علماء نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کے عقائد کو درست کرنے کے لیے باقاعدہ ایک علم تشکیل دیا جس کو علم الکلام بولا جاتا تھا، جس میں باقاعدہ آپ کہیں کہ ڈیبیٹس ہوتی تھی، اور جن لوگوں کے عقائد غلط ہوتے ان کو ڈیبیٹ کر کے، مناظرہ کر کے سمجھایا جاتا۔ اس علم کے لیے دو چیزیں بہت اہم تھیں، ایک ذہانت اور دوسرے مذہبی علوم پہ پوری دسترس۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انتہائی ذہین اور بہترین حافظہ رکھنے والے تھے، علم کی جب تحصیل کر لی تو علم الکلام کے ماہر بن گئے، اور اس طرح اپنے مد مقابل کو بحث میں قائل کرتے کہ بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ بحث کرنے سے جان چھپاتے تھے، کوئی ان پہ غالب نہیں آ سکتا تھا بحث میں۔ یہ کہتے ہیں مجھے تجارت کے لیے اکثر بصرہ جانا پڑتا، اور بصرہ اس وقت مختلف گروہوں کا دنگل بنا ہوا تھا، یعنی وہاں پہ وہ خوب خوب آ کے علمی بحثیں کیا کرتے تھے، اور خارجیوں سے تو خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بصرہ جا کے مناظرے کرتے اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے۔ کہتے ہیں ابتدا میں تو میں اس فن کا بڑا ہی دل دادا تھا، خوب خوب بحث مباحثے کرتا، ساتھ اپنا کاروبار بھی کرتا، اور کہتے ہیں کہ کوفہ اور بصرہ میں یہ حال تھا علم کا کہ عام انسان بھی بہت علم جانتا تھا، ہر جگہ علمی بحثیں ہوا کرتی تھیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے شوق سے ان میں حصہ لیتے۔ کہتے ہیں لیکن جوں جوں میری عمر اور تجربہ بڑھتا چلا گیا، میرا رجحان بدلتا چلا گیا۔ کہتے ہیں آغاز عمر میں میں اس علم کو افضل جانتا تھا، اور میرا یقین تھا کہ مذہب کی بنیاد انہی باتوں پر ہے. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ جو کبار صحابہ کرام تھے, بڑے معزز, جن کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا, انہوں نے تو کبھی ان بحث مباحثوں میں توجہ ہی نہ دی, اور وہ ایسی بحثوں سے ہمیشہ الگ رہے, حالانکہ ان باتوں کی حقیقت ان سے زیادہ کون جان سکتا تھا. اور دوسری بات جس کی وجہ سے علم الکلام سے تھوڑا میں بیزار ہونے لگا, اس کی وجہ وہ لوگ تھے جو علم الکلام میں مصروف تھے. ان کا ذاتی کردار اور ان کے اخلاق میں مجھے وہ اوصاف نہ نظر آتے جو اگلے بزرگوں کا نمایاں وصف تھا. تو آہستہ آہستہ کہتے ہیں میں علم الکلام سے ہٹنے لگا. ایک مرتبہ ایک عورت کہتے ہیں میرے پاس آئی اور کہنے لگی, میرا مالک اپنی بیوی یا باندی کو طلاق دینا چاہتا ہے, آپ مجھے مسنون طریقہ بتائیں, طلاق دینے کا کیا مسنون طریقہ ہے. کہتے ہیں مجھے اپنے آپ پہ بہت افسوس ہوا, میں اس کو صحیح جواب نہ دے سکتا تھا. میں نے اس کو کہا کہ کوفہ میں حماد بہت مشہور عالم ہیں, تم ان کے پاس جاؤ اور اس مسئلے کو ان سے پوچھو اور دیکھو جو وہ جواب دیں مجھے بھی آ کے بتا دینا. یعنی علم کا شوق اتنا تھا. اس عورت نے واپس آ کے ان کا جواب بتایا, کہتے ہیں اتنا بہترین جواب تھا, اسی وقت میں نے اپنے جوتے اٹھائے اور جا کے امام حماد کے حلقہ درس میں میں بیٹھ گیا. حماد رحمت اللہ علیہ کوفہ کے وہ مشہور استاد اور امام تھے جنہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنی تھی, اور بہت سے تابعین کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا. اس کے علاوہ ان کی فقہ کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی پر تھی. ان کی فقہ کا دار و مدار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ پر تھا. اللہ تعالی نے ان کو دولت دی ہوئی تھی, اس لیے فکر معاش سے وہ مکمل طور پہ آزاد تھے, اور انہوں نے اپنی زندگی دین کی درس و تدریس کے لیے وقف کر رکھی تھی. کئی سو تابعین کرام سے بھی انہوں نے استفادہ حاصل کیا تھا. امام ابو حنیفہ علیہ رحمت اللہ علیہ جب ان کی شاگردی میں آئے تو پھر ان کی وفات تک ان سے الگ نہ ہوئے. کہتے ہیں 120 ہجری تک وہ زندہ رہے اور میں ان کے درس میں شامل رہا. اس کے ساتھ ساتھ کوفہ میں جو دیگر تابعین کرام تھے ان سب سے بھی جا کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے علم حاصل کیا, اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آہستہ آہستہ انہوں نے وہ علم حاصل کیا کہ ان کے بارے میں شعبہ, جو بہت بڑے محدث تھے جن کو 2000 احادیث زبانی یاد تھیں, وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذہانت اور خوبی فہم کی تعریف کرتے. ایک بار امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر ان کے سامنے آیا تو انہوں نے فرمایا, جس طرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے اسی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ہم نشین ہیں, دونوں ساتھ ساتھ ہیں. یحییٰ بن معین جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں, کسی نے پوچھا آپ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق کیا خیال کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا اس قدر کافی ہے کہ شعبہ نے ان کو حدیث اور روایت کی اجازت دے دی. یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ امام شعبہ نے ان کو اجازت دے دی ہے. انہوں نے زندگی میں 2 مرتبہ حرمین کا سفر کیا. ایک مرتبہ جبکہ ابھی خود طالب علم تھے اور بہت علم نہ جانتے تھے, کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تو میں جب فارغ ہوا اپنے بال کٹوانے لگا, میں نے اسے کہا کہ تم کیا لوگے بال کاٹنے کے, اس نے کہا مناسک کی رقم چکائی نہیں جاتی. کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. پھر میں بیٹھا رہا تو اس نے کہا خاموش کیوں بیٹھے ہو, تکبیریں پڑھو. کہتے ہیں میں تکبیریں پڑھنے لگا. جب بال کٹوا کے جانے لگا تو اس نے کہا کہاں چلے, 2 رکعت نفل تو ادا کرتے جاؤ. کہتے ہیں میں نے کہا مجھے بتاؤ تم نے اتنا علم کہاں سے لیا, ایک بال کاٹنے والا اور اتنا علم جانتا ہے. انہوں نے کہا عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ سے. عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کا حلقہ درس مکہ معظمہ میں تھا, وہ یہاں بیٹھ کے لوگوں کو درس و تدریس کرتے اور حدیث میں خاص طور پہ کمال رکھتے تھے. عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ عطا بن رباح کے ہوتے ہوئے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں علم سیکھنے. اب دیکھیں کہ ایک دوسرے کی کتنی عزت کرتے تھے علماء. لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے حلقہ درس میں شامل ہوئے. پہلے تو عطا بن ابی رباح نے ان کو ٹیسٹ کرنا چاہا, کہا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. انہوں نے کہا میں گناہگار کو کافر نہیں کہتا, میں بزرگوں کی عزت کرتا ہوں اور اسلاف کو کبھی برا بھلا نہیں کہتا. ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کسی غلط عقیدے سے تعلق رکھنے والے نہیں, لہذا انہوں نے اپنے درس میں ان کو جگہ دے دی. اور بہت جلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم کے شوق اور ادب کی وجہ سے عطا بن ابی رباح کے دل میں وہ مقام بنایا کہ جیسے ہی یہ تشریف لاتے وہ اوروں کو ہٹا کے ان کو اپنے پہلو میں جگہ دے دیتے تھے. ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ جیسے استاد سے انہوں نے علم حاصل کیا اور علم کے شوق میں ہر ایک کے پاس پہنچتے, اور دوسرے استاد ان کے مکہ معظمہ کے اکرمہ ہیں. اکرمہ وہ استاد تھے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے, لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہ رہ کے اور ان سے علم سیکھنے کے بعد یہ خود اپنے وقت کے استاد بن گئے, اور کم از کم 70 مشہور تابعین حدیث اور تفسیر میں ان کے شاگرد ہیں. امام شوبھی فرماتے تھے قرآن جاننے والا اکرمہ سے بڑھ کر نہیں رہا. یہ ہے غلاموں کو عزت اسلام میں. ان کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً آزاد کر دیا تھا بعد میں, لہذا انہوں نے ان سے بھی علم حاصل کیا. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خود تابعین کے سردار مانے جاتے ہیں اور عالم تھے بہت بڑے, ان سے کسی نے پوچھا کیا دنیا میں آپ سے بڑھ کے کوئی عالم ہے؟ کہا ہاں اکرمہ. لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اکرمہ سے بھی علم حاصل کیا. مکہ معظمہ میں ان دو استادوں سے علم حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اور مدینہ منورہ کے دو استاد ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سالم تھے رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے دوسرے استاد ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام جن کا نام سلمان تھا. ان دونوں سے انہوں نے مدینہ منورہ میں علم حاصل کیا. جب علم حاصل کرتے رہے تو بالآخر اس مقام اور مرتبے پہ پہنچے کہ بہت جلد علم کی دنیا میں ان کا نام روشن ہو گیا اور دور دور سے لوگ آتے. لیکن انہوں نے اپنے استاد کی زندگی میں اپنا درس الگ کبھی نہیں کیا. کہتے ہیں جوانی میں ایک مرتبہ شوق آیا کہ کافی علم سیکھ لیا ہے, اپنا ہلکا درس بنا لیتا ہوں. اتنے میں کہتے ہیں میرے استاد کا کوئی شاگرد کوفہ کے باہر کسی شہر میں فوت ہو گیا. استاد کو جب شہر سے باہر جانا پڑا تو اپنے درس کی جگہ پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا کے گئے, اور 2 ماہ تک ان کو فرصت نہ ملی کہ وہ واپس آ سکتے, اس کی کوئی وراثت کے مسئلے تھے جو رشتہ دار مر گیا تھا. کہتے ہیں 2 ماہ میں میرے پاس 60 مسئلے لوگ پوچھنے آئے, میں ہر مسئلے کو لکھتا اور جو جواب مجھے سمجھ آتا وہ بھی لکھ لیتا. جب میرے استاد واپس آئے میں نے ان کو وہ پیش کی ساری رپورٹ, تو انہوں نے 40 مسئلوں کے جواب پہ کہا یہاں تو تم نے ٹھیک جواب دیا, 20 مسائل پہ کہا کہ یہ جواب درست نہیں ہے. کہتے ہیں تب مجھے احساس ہوا کہ میں اس استاد سے الگ نہیں ہو سکتا. لہذا 120 ہجری تک, حالانکہ ان کی عمر خود 40 برس کی ہو چکی تھی, یہ اپنے استاد کے ہی حلقے میں شاگرد کے طور پہ بیٹھتے رہے. اور استاد حماد ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ فرماتے ہیں ان کے بیٹے کہ ایک مرتبہ میرے والد کو جب شہر سے باہر جانا پڑا وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا آپ کو کون سب سے زیادہ یاد آتا تھا, اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرا نام لیں گے, تو انہوں نے کہا ابو حنیفہ. استاد اور شاگرد میں ایسی محبت, اور یہ محبت بلا وجہ نہیں تھی. اس میں ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا رول تھا, حد درجہ ادب, عزت اور تعظیم. کہتے ہیں میں اپنے گھر میں بھی جب جاتا, جب تک میرے استاد زندہ تھے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتا تھا. تو جب ادب دل میں اس قدر ہو تو استاد کو بھی یقیناً ایسے شاگرد سے محبت ہو جاتی ہے. ان کے استاد جب دنیا سے رخصت ہو گئے, انتقال کر گئے, تو پھر ان کے بیٹے کو ان کی جگہ پہ بٹھایا گیا. لیکن ان کے بیٹے کا رجحان ادب وغیرہ کی طرف زیادہ تھا, لہذا اس کے بعد انہوں نے وہ جگہ ان کے ایک اور شاگرد کو دے دی. وہ شاگرد جب حج کرنے گئے تو وہیں رہ گئے, لہذا لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس سلسلہ درس پہ بٹھا دیا. یہ کہتے ہیں, ابتدا میں تو میں بہت گھبرایا, یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی, لیکن لوگوں نے بہت اصرار کیا. تو کہتے ہیں, ایک دن میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود رہا ہوں. کہتے ہیں, میں بہت ڈر گیا یہ خواب دیکھ کے کہ نہ جانے اس کا کیا مطلب ہے. لیکن ایک تعبیر دینے والے نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی علم کو زندہ کریں گے. کہتے ہیں, اس تعبیر کے بعد میرے دل کو سکون آیا اور میں پوری دلچسپی کے ساتھ اپنے اس کام میں مشغول ہو گیا. کہتے ہیں, اول تو ہمارے پرانے شاگرد ہی درس میں شریک ہوتے رہے, لیکن کچھ دنوں کے بعد کوفہ کی درسگاہوں میں ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ دیگر درسگاہوں کے طالب علم بھی ان کا حلقہ درس میں آنے لگے, اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ ان کے اپنے بعض اساتذہ کرام مثلا مسار بن قدام, امام عامش وغیرہ ان سے استفادہ حاصل کرتے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے کہ ابو حنیفہ سے جا کے علم سیکھو. اسپین کے علاوہ تمام اسلامی مملکت سے لوگ ان کے پاس آتے, اور اسپین کے لوگ صرف اس وجہ سے نہ آ پائے کیونکہ جب وہ حج کے لیے آتے تھے تو ان کا راستہ عراق سے ہو کے نہیں گزرتا تھا, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عراق میں تھے. اس لیے اسپین کے علاوہ باقی تمام مملکت سے لوگ ان کے پاس آتے, اور اس میں حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ منورہ تک کے لوگ ان سے آ کے علم حاصل کرتے. دمشق, بصرہ, واسط, موصل, جزیرہ, مصر, یمن, یمامہ, بحرین, بغداد, اصفہان, ہمدان, رے, طبرستان, جرجان, بخارا, سمرقند, ہنس وغیرہ, رفتہ رفتہ پورے ملک میں, اس وقت جو اسلامی ملک تھا اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اثر قائم ہو گیا. اسپین کی طرف کے لوگ چونکہ مدینہ منورہ پہنچتے تھے تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرتے, اور اسی لیے اسپین کی طرف مالکی مسلک زیادہ پھیلا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کی ایسی شہرت ہو گئی کہ جب حکومت نے ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کو عراق کا گورنر بنایا تو انہوں نے خلیفہ وقت کو یہ مشورہ دیا کہ اگر امام ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر امام حکومت وقت کا کوئی عہدہ لے لیں اور حکومت میں شامل ہو جائیں تو اس سے حکومت کو رعایا کی بہت حمایت حاصل ہو جائے گی, کیونکہ اس وقت کے سیاسی حالات ایسے تھے کہ لوگ خلیفہ سے بہت خوش نہیں تھے. لہذا ابن حبیرہ کا یہ مشورہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک میر منشی کا یا افسر خزانہ کا یا قاضی کا عہدہ دے دیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ عہدہ پیش کیا گیا تو وہ دنیا کے عہدوں سے بہت گھبراتے تھے, انہوں نے انکار کر دیا, ان پہ بہت دباؤ ڈالا گیا, اس پہ بھی وہ اپنے انکار پہ جمے رہے تو بالآخر تنگ آ کے ان کو سزا تجویز کی گئی اور 10 کوڑے روزانہ ان کو مارے جاتے کہ وہ عہدہ قبول کر لیں. آج بالکل الٹ ہو گیا نا معاملہ, لیکن یہ اپنے انکار پہ جمے رہے کہ تنگ آ کے بالآخر ان پر سے یہ سزا بھی ہٹا لی گئی اور یہ اپنی ہی زندگی اور اپنے ہی طریقے پہ قائم رہے. ایک مرتبہ ابن حبیرہ نے ان کو بڑی لجاحت سے کہا کہ آپ کبھی کبھی تشریف لایا کریں ملاقات کرنے کے لیے, ہمیں بھی شرف بخشیں. کہا, میں تم سے مل کے کیا کروں گا, جو اللہ نے مجھے عزت کی روٹی دی ہوئی ہے وہ میرے لیے کافی ہے, کیونکہ اگر تم میری عزت کرو گے تو میں تمہارے احسان تلے دب جاؤں گا, کچھ دو گے لوگے تو احسان تلے دب جاؤں گا, اور اگر تمہارے عطاب میں آ گیا تو بھی شامت میں آؤں گا, تو بھائی تمہاری دولت سے مجھے اپنی دو وقت کی روٹی بہتر ہے. کبھی قریب نہیں جاتے تھے, عہدیداروں کے اور اس طرح کے لوگوں کے جو بہت بااثر ہوں. ان کے علم کی ایسی شہرت ہوئی کہ ان کے چند مشہور شاگردوں میں سے ایک شاگرد عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، وہ آ کے ان سے علم حاصل کرتے. اگر آپ نے نام سنا ہو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، وہ مشہور عالم تھے. ایک مرتبہ وہ بغداد کی طرف جا رہے تھے، رقہ پہنچے تو دھوم مچ گئی کہ مشرق کا عالم عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں، اور لوگ تھے کہ ان کو دیکھنے کے لیے ایسے ٹوٹے پڑتے تھے کہ لوگوں کے پیروں تلے دوسروں کی جوتیاں آ کے پھٹ رہی تھیں. محل سے ہارون الرشید کی ایک لونڈی یہ دیکھ رہی تھی، کہنے لگی اصل حکومت تو اس کی ہے نہ کہ خلیفہ کی، کہ جس کے جمع کرنے کے لیے پولیس جب تک نہ جائے تو لوگ آتے ہی نہیں. ایسے شاگرد ہونہار کے استاد تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بیروت گیا، اور بیروت یعنی لبنان میں میری ملاقات امام اوزائی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی. یہ سب اس زمانے کے اب امام اور علماء ہیں. کہتے ہیں امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے مجھ کو کہا کہ تم عراق سے آ رہے ہو. میں نے کہا جی ہاں. تو کہا کہ یہ سنو، یہ کون سا شخص ہے ابو حنیفہ عراق میں جو دین میں سنا نئی نئی باتیں نکالتا ہے؟ کہتے میں خاموش ہو گیا، اور میں نے واپس گھر آ کے کچھ علم جو حاصل کیا ہوا تھا الگ کیا، اور کچھ مسئلے اور روایات جو امام ابو حنیفہ کے تھے ان کو الگ کر کے کتابچہ بنایا، اور اگلے دن امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کو پیش کیا، جن میں نام تھا النعمان بن ثابت. کہتے ہیں وہ پڑھتے رہے، اتنے میں اذان کا وقت ہوا تو انہوں نے اس کتابچے کو اپنے آستین میں ڈال کے نماز پڑھی، اور نماز کے فوراً بعد پھر بیٹھ کے پڑھنے لگے. بہت دلچسپی سے پڑھ کے کہنے لگے واہ کتنے پائے کا یہ شخص ہے. کہتے ہیں میں نے کہا جی یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جن کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کون ہے جو نئی نئی باتیں دین میں نکالتے ہیں. کہنے لگے کہ مجھے اپنی بات پہ افسوس ہے، یقیناً یہ میری بدگمانی تھی اور بالکل غلط تھی، اس کا میں افسوس کرتا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں حج پہ گئے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ وہاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس خوبی سے تقریر کی کہ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ حیران رہ گئے، اور ان کے جانے کے بعد عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہا اس شخص کے کمال نے اس کو لوگوں کا محسود بنا دیا ہے، یعنی لوگ اس سے حسد کرتے ہیں کیونکہ بہت باکمال انسان، تم اس کے پاس جا کے علم حاصل کرو. کہتے ہیں جب انہوں نے یہ سفر حج اختیار کیا اور حرمین کی طرف جا رہے تھے عراق سے، تو حال یہ تھا کہ جس راستے سے گزرتے، جس گاؤں سے گزرتے، وہاں لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی، ہزاروں آدمیوں کا مجمع جمع ہو جاتا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو جائے. کہتے ہیں مکہ معظمہ گئے تو ایسے لوگ ان کے گرد جمع ہوئے کہ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی. ایک شخص کہتے ہیں کہ میں صرف قریب گیا کہ دیکھوں کہ امام ابو حنیفہ کیسے ہیں، سعد ان کا نام تھا. اور کہتے ہیں میں پہنچا تو دیکھا اتنے ہزاروں کا مجمع تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں ابو حنیفہ. انہوں نے پوچھا کہ ہاں پوچھئے. اس نے کہا کہ اگر ایک شخص پہ سانپ گرا، اس نے جلدی سے دوسرے پہ پھینک دیا، دوسرے نے تیسرے پہ پھینک دیا، اب تیسرے کو سانپ ڈس گیا، آپ بتائیے دیت اب کس پہ لازم آئے گی، پہلا دے گا یا دوسرا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے پہ جب سانپ گرا اس نے دوسرے پہ پھینکا تو دوسرے نے اپنے سے پھینک دیا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے پہلا تو مبرہ ہے، اس پہ تو کوئی دیت دینا لازم ہے نہیں.